بسم اللہ الرحمن الرحیم.
علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ قوموں کی طبیعت کے مختلف ہونے کی وجہ سے شریعتیں مختلف نازل کی گئیں. مدعا سب کا حالانکہ ایک ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ ہی کو معبود مانا جائے، تو شریعتیں جو مختلف نازل کی گئیں وہ طبیعتوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے شریعت نازل کی گئی. اس سے معلوم یہ ہوا، اس کے علاوہ اور قرآن کی آیات اور احادیث یہ بتاتی ہیں کہ انسانی معاشرے کو بنانے میں اور سنوارنے میں یہ ایک اٹل حقیقت ہے، اور کسی بھی تحریک کو کھڑا کرنے میں، کسی سلطنت کو کھڑا کرنے میں اور چلانے میں یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ اس انسانی حقیقت کا ادراک کیا جائے اور اس کو سامنے رکھ کر تعامل کیا جائے. اگر اس چیز کو ہم اہمیت نہیں دیں گے جس کو اللہ تعالیٰ اہمیت دیتا ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داریاں لگائیں صلاحیتوں کو دیکھ کر. آپ دیکھیں گے بالکل والیان کو ایک طرف دیکھیں گے اور جنگی سپہ سالاران کو ایک طرف دیکھیں گے. ہاں، بعض میں اللہ تعالیٰ دونوں صلاحیتیں رکھتے ہیں کہ وہ منتظم بھی ہوتا ہے اور کمانڈر بھی ہوتا ہے، تو وہ الگ بات ہے. اسی طرح بعض صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ذمہ داری قبول نہیں کرنا، حتیٰ کہ دو بندوں کی بھی ذمہ داری قبول نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جانتے تھے. اس کے علاوہ اور بہت ساری احادیث کے مخصوص صحابہ کے بارے میں مخصوص ہدایات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امر کہ آپ ایسا کرنا اور آپ ایسا نہیں کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو جانتے تھے. خود اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکز کے لیے جس جگہ کا انتخاب فرمایا اس میں بھی یہ اٹل حقیقت نظر آتی ہے. حالانکہ مکہ خود مکہ تھا، وہیں سے تحریک کا آغاز ہو جاتا اور وہیں سے ہجرت کی ضرورت نہ پڑتی اور مکہ ہی سے تحریک چلتی رہتی. طائف بھی تھا، طائف بڑی بستی تھی، دوسری بڑی بستی متمدن سمجھی جاتی تھی عرب کے اندر، تو طائف کی طرف ہجرت ہو سکتی تھی، وہاں بھی ہجرت نہیں کرائی. اور بدو عرابی تھے، قبائل تھے، ان کی طرف ہو سکتی تھی، مدینہ ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ اللہ کی حکمتیں تو ہر کام میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، اور خصوصاً ہمارے لیے سنتیں جاری کی ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر. تو غور کیا جائے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ تحریک کو ابتدا میں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، یا ابتدا سے لے کر انتہا تک، کامیابی تک تحریک کو ایک ایسے مرکز کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کا ساتھ، جو خطہ آپ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑے، آپ کو مضبوطی سے پکڑے رہے، ہر حال میں آپ کا ساتھ دے. یہ چیز سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرتے ہیں. مکے میں جب ہیں ہر قوم پہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، طائف والوں پر بھی، دوسروں پر بھی، تیسروں پر بھی کہتے ہیں تم مجھے پناہ دو گے. ان کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے کا مطلب کیا ہے، کہ پورے عرب سے جنگ کرنی ہے. ظاہر اس کے کفار مکہ ان کے دشمن ہو جاتے، اور کفار مکہ کا دشمن ہونا ایسا ہے جیسے امریکہ کسی کا دشمن ہو جائے، تو کوئی تیار نہیں ہوتا تھا، باوجود اس کے تعریف کرتے تھے کہ ہاں بات آپ کی اچھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مجھے پناہ دو گے، کہتے تھے پناہ نہیں دے سکتے. پھر جب اہل یثرب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آپ کو پیش کیا اور انہوں نے کہا ہاں ہم آپ کو پناہ دیں گے، تو ایک انصاری صحابی کھڑے ہو گئے اور کہا کہ تمہیں معلوم ہے ان کو پناہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ ان کو پناہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے جوانوں کو، اپنے بیٹوں کو ذبح ہونے کے لیے پیش کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہم جس کو پناہ دیتے ہیں پھر اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے، ہمیں معلوم. عباس، حضرت عباس کو معلوم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر بتایا کہ یہ لوگ مجھے لے جانا چاہتے ہیں، تو ہاتھ پکڑ کے لے آئے اور کہا کہ تم میرے بھتیجے کو لے جانا چاہتے ہو؟ کہا جی. کہا تمہیں معلوم ہے تم کس کو لے کے جا رہے ہو اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ کہا کہ ہم جب ایک بار کسی کا ہاتھ پکڑ لیں تو پھر چھوڑتے نہیں. پھر انہوں نے اس عمل کو صحیح کر دکھایا، اس بات کو صحیح کر دکھایا ان کے عمل نے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے مدینہ تو وہی ہوا. ابو جہل نے کفار مکہ نے، سرداران قریش نے خط لکھا اہل اسرف کے نام کہ ہم تمہیں کچھ، ہمارے کچھ شر پسندوں نے تمہارے یہاں پناہ لی ہے، ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم ان کو اپنے ہاں سے نکال دو یا ہمارے حوالے کر دو، ورنہ ہم مدینے پہ حملہ، اسرف پہ حملہ کر کے تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تمہارے جوانوں کو ذبح کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کو اٹھا لے جائیں گے۔ انہوں نے خط میں پھینک دیا، تذکرہ تک نہیں کیا اس خط کا۔ پھر اس کا مظاہرہ انہوں نے اس وقت بھی کیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں نکلنے کے لیے صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کہ اس کی لشکر کی طرف جایا جائے یا نہیں جایا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھتے ہیں اور مہاجرین صحابہ تو کہتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، تو انصار صحابہ سمجھ گئے رسول اللہ آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں، کہا کہ تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ظاہر معاہدہ یہ تھا کہ اندر رہ کر اگر کوئی مسئلہ ہوا تو پھر دفاع سب اکٹھا کریں گے۔ کہا یا رسول اللہ ہم وہ قوم نہیں ہیں، ہم وہ قوم ہیں کہ اگر آپ ہمیں سمندر میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں تو ہم سمندر میں چھلانگ لگا دیں، اور پہاڑوں سے ٹکرانے کا حکم دیں تو ہم پہاڑوں سے ٹکرا جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے لوگوں کو دار الہجرت بنایا جنہوں نے ہر مشقت، ہر مشکل ان مہاجرین کے لیے، اس جماعت کے لیے، اس مشن کے لیے قبول کر لی۔ یہ اتنی بڑی اٹل حقیقت ہے۔ دیکھیے ہم کتنا اس چیز کا خیال کرتے ہیں، ہم عموماً ایسا کرتے ہیں جیسے پہلے ہم نے مثال دی کسی کے بہت اچھے بال کٹے ہوئے دیکھے اور اس سنائی کی دکان کھول دی، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ کوئی ساتھی ہمارے سامنے بہت اچھی باتیں کرتا ہے، بہت زیادہ معلومات ہمیں دیتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عسکری کام کر لے گا، بولنا الگ ہے اور دوسری کرنا بالکل ایک الگ چیز ہے۔ ہو سکتا ہے جو بول نہیں پا رہا کرنے میں وہ اچھا ہو، بولنے میں یہ اچھا ہے، تو ذمہ دار کو یہ چاہیے کہ دونوں کی صلاحیتوں کو پہچانتا ہو، کہ اس کا بولنا لے لے اور جو بولتا نہیں ہے اس کو یہ بولنا دے دے، عمل اس کے ذمہ لگا دے۔ ان صلاحیتوں کو پہچاننا، ان صلاحیتوں کو پہچاننے میں سب سے بڑی آسان چیز جو ہمارے اسلاف نے بھی بہت کچھ اس کے بارے میں لکھا ہے، آج بھی ماہر نفسیات اس کے بارے میں لکھتے ہیں، خطوں کی خصوصیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کسی چیز کو بیکار نہیں پیدا فرمایا، انسان اشرف المخلوقات ہے اور اس میں مسلمان، پھر ہر مسلمان قیمتی ہے۔ کوئی بھی سادے سے سادہ ساتھی جس کو ہم کہتے ہیں بہت سادہ ہے، ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ بڑے ذہین اور فتین ساتھی وہ کام نہیں کر پائیں گے جو سادہ ساتھی آپ کا کام کر جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں، تجربہ ہے آپ کا کہ بہت سادہ ساتھی وہ کام کر سکتا ہے، کوئی اور اس کے علاوہ نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے جنگ میں آپ کو ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ہر مشکل، ہر مرحلہ پیش آتا ہے، تو ذمہ دار کا کام ہے کہ وہ صلاحیتیں پہچان لے۔ تو جس جگہ بھی آپ اپنے انقلاب لانا چاہتے ہیں، جماعت اور تحریک کھڑی کرنا چاہتے ہیں، اس خطے کے بارے میں آپ کو پوری معلومات ہونی چاہیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اس طرح سے جنگیں نہیں لڑاتے تھے، یا تحریک اور اتنی بڑی عمارتیں انہوں نے ایسے ہی نہیں چلائیں۔ خود علماء نے لکھا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نگار ہیں، کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ تربیت کے لیے بچپن ہی سے انتظام کیا کہ 7 سال کی عمر سے سفر شروع کرا دیا۔ جو خطے آئندہ آپ کو فتح کرنے تھے، بچپن ہی سے ان پہ سفر شروع کرایا۔ اور آپ جانتے ہیں سفر ایسی چیز ہے جو دماغ کو روشن کرتا ہے، 1000 کتابیں ایک طرف اور ایک سفر ایک طرف، برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام تک کے تمام علاقوں سے واقف تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پورے خطے سے واقف ہوتے تھے، کہاں کیسی زمین ہے، اور یہ امیر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کے بارے میں جانے، تمام منزلوں کا اس کو معلوم ہو، تمام علاقوں کا اس کو معلوم ہو، اور ہدایات دے کر بھیجے کہ کون سے علاقوں میں اس کو جانا چاہیے اور کون سے علاقوں میں نہیں جانا چاہیے، کس علاقے میں وہ رہائش رکھے گا، کس علاقے میں اس کو رہائش کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ذمہ دار کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ ہدایات اپنے سرایا کو، اپنے ساتھیوں کو دے کر بھیجے۔ یہ کب ہوگا؟ جب وہ خود جانتا ہوگا ان چیزوں کو، تو اس کو ان چیزوں کو سمجھنا ہے، جاننا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر خطے کے اندر دیکھیے مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں۔ ایک جامع اور کامل قوم کوئی بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی انسان ہے۔ اللہ نے انبیاء کو کامل بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل بنایا، لیکن ہم سب انسان ہیں تو الگ الگ ہر ایک میں صلاحیتیں موجود ہیں، اس لیے یہ امت الگ الگ انقلاب نہیں لا سکتی۔ یہی مطلب ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا، اللہ نے قوم کو لڑنے کی صلاحیت دی ہے لیکن سوچنے کی صلاحیت نہیں دی۔ ایک قوم کو سوچنے کی صلاحیت دی ہے، سوچتی بہت اچھا ہے، بہت اچھا پلان کر سکتی ہے، لیکن اگر انہیں ہی ذمہ داری دی جائے کہ لڑے بھی خود نہیں لڑ سکتے، کیوں کہ اللہ نے ہر کام کے لیے الگ الگ بندے رکھے، لیکن لفن رجال۔ ایک قوم کو اللہ نے حسن انتظام دیا ہے، وہ انتظام بہت آسان طریقے سے کر سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں، لیکن دوسری چیز ظاہر ہے وہ نہیں کر سکتے۔ تو جب یہ مل جائیں گے، ملنے کے بعد ذمہ دار پھر ان کی صلاحیتوں کو پہچان کر ان کو ان کی جگہوں پر کام دے دے گا تو کام بہتر سے بہتر ہو جائے گا۔ فطری صلاحیت اس میں خود موجود تھی، آپ کی تربیت نے اس کو اور نکھار دیا، پھر آپ دیکھیں کہ کام کس طرح سے چلتا ہے، کیسے دوڑتا ہے۔ چنانچہ ساتھیوں کی صلاحیت کو دیکھ کر ان کی ذمہ داری لگانا، یا اپنے ذہن میں یہ ہونا کہ مثلا جماعت ہی آپ لے لیں، جماعت میں یہ بھی کام ہے، یہ بھی کام ہے، یہ بھی کام ہے، سارے کام ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں سارے شعبے ہیں، تو کون سے شعبے میں کس علاقے کے ساتھی بہت اچھے چلیں گے؟ کہیں صرف اس کی ضرورت ہے کہ جو ان کو کہا جائے وہ اتنا ہی کریں، یعنی سما اور طاعت ان میں بہترین ہونی چاہیے، کچھ شعبے آپ کے ایسے ہیں ظاہر ہے، اس میں سوچنا خاموخواہ ہی جماعت کو خراب کرنے والی بات ہے کہ وہی سوچنے بیٹھ جائیں، جیسے ہم نے مثال دی، خصوصاً جو انتظامی امور ہوتے ہیں، اداریات کے امور ہوتے ہیں، کہ اس میں تو ایک لائن دے دی گئی ہے، اس کو اب بہتر سے بہتر انداز میں چلانا۔ اور کچھ کام واقعی ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں سوچے نہیں سوچیں گے تو کام ہی آگے نہیں بڑھ سکتا، کہ ان کو اتنا کام بتایا، حالانکہ چاہیے تھا کہ اس سے آگے وہ خود کرتے، لیکن وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ نے تو اتنا بتایا تھا ہم نے کر دیا، تو یہ بھی نقصان کریں گے آپ کا۔ تو ہر کام کے لیے آپ کو الگ الگ صلاحیت کی ضرورت ہے، اور اللہ نے وہ پیدا کی ہے، لیکن ایک جگہ پیدا نہیں کی، مختلف جگہوں پہ پیدا کی ہے۔ ان چیزوں کو پہچاننا اور اس کے اعتبار سے کام ذمہ لگا دینا، جب یہ ہم یہ چیزیں ذہن میں نہیں رکھیں گے تو پھر ظاہر دیکھ کر ہم ذمہ داریاں لگا دیا کریں گے کہ یہ ساتھی بہت اچھا بولتا ہے تو ہم نے اس کو اس شعبے میں ڈال دیا، حالانکہ وہاں اصلا تو بولنے کا کام تو نہیں تھا، وہ تو اپنا معلومات ظاہر کر رہا تھا آپ کو کہ مثلا موسکر یہ ہوتا ہے اور ٹریننگ یہ ہوتی ہے اور G3 یہ ہوتی ہے اور G3 کا یہ فلاں یہ ہوتا ہے، فلاں یہ ہوتا ہے، بیچارہ معلومات دے رہا تھا، G3 شاید کھولے بھی نہیں ہو، اور ہو سکتا ہے جس کو معلومات نہیں ہے وہ جو بھی خرابی آ جائے جو ٹک ٹک کر کے آپ کو صحیح کر کے دے دے۔ اللہ نے فنی صلاحیت باس کو تکنیکی صلاحیت دی ہے، تو صرف ظاہر دیکھ کر جب ذمہ داریاں دیں گے تو آپ کے لیے مسائل خود بخود پیدا ہوتے رہیں گے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ایک ایسی نسل پیدا ہو جائے جو آپ کے مسائل کو بھی حل کرنے والی بن جائے، چاہے جائے کہ وہ ہر روز آپ کے لیے، اور یہی آپ دیکھتے ہیں یہی ہوتا ہے، آپ کے لیے ذمہ دار بیچارہ کہیں پھنسا ہوا ہے، اس کے لیے نئے نئے مسائل آ رہے ہیں، تو جہاں تک اگر آپ غور کریں تو کافی بڑی وجہ یہ بھی آپ کو نظر آئے گی۔ جو ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ جرأت کے ساتھ لڑنے والے، یہ ٹھیک ہے کہ تحریض اس میں اثر انداز ہوتی ہے، لیکن جو بغیر تحریض کے ہی جر رہی ہوں، سبحان اللہ، اور پھر ان کو تحریض دے دیں آپ تو بس ان کا کام آپ دیکھیں، پھر تو ایسے خطے بھی اللہ نے الگ پیدا کیے ہیں۔ یہ ہم ان کو سمجھنے والے اور پہچاننے والے بن جائیں، اور ساتھی کے ساتھ ذاتی تعلق یا اس کا ہمارا بہت خدمت کرنا یا ہماری چاپلوسی کرنا یا کوئی بھی اس کا اچھی گفتگو کر لینا، اس کو ذمہ داری دینے کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ ایک ساتھی ہم سے قریب نہیں آتا، تھوڑا سا الگ رہتا ہے، لیکن اللہ نے یہ ایک خاص فن میں اس کو بہت صلاحیت دی ہے، آپ اس کو قریب کریں، اس کی صلاحیت کو نکھاریں اور وہ کام اس کے ذمہ لگا دیں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے مسئلے بہت بہتر ہو جائیں گے۔ دیکھیے ابو بکر ناجی نے یہ چیز بھی لکھی ہے کہ مجاہدین کے ہاں جو ایک کمی ہے وہ یہ ہے کہ جو دنیا کے مجرب اصول ہیں عسکری، یعنی ساری دنیا متفق ہے اس پر، مجاہدین ان کو اختیار نہیں کرتے. یعنی دنیا کی کوئی بھی فوج لے لیں، غریب سے غریب اور مالدار سے مالدار، ہر سب اس پر چل رہے ہیں اور وہ ان کے نہیں ہیں. ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں اختیار فرمائی ہیں، مجاہدین ان کو اختیار نہیں کرتے. تو انہی مجرب اصولوں میں سے ایک یہ مجرب ہے جو آزمودہ ہے سب کا، اور سب اسی پر عمل کرتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی ایجنسی جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ باقاعدہ پوری پالیسی بناتی ہے کہ اس ادارے میں اس علاقے سے لوگ لینے، اس ادارے میں اس علاقے سے لینے، اس ادارے میں اس علاقے سے لینے، فلاں فلاں اقوام کو اس سے اوپر نہیں جانے دینا ہے، فلاں فلاں مسلک کو اس سے اوپر نہیں جانے دینا ہے، پوری پالیسی بنتی ہے. آپ تجربہ پوچھ سکتے ہیں، اس کے بغیر کوئی ملک نہیں چل سکتا، کیونکہ ایجنسیوں کو معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کام کیا لینا ہے کسی سے. اپنی مرضی کے مطابق ملک کو چلاتے ہیں، وہ سیاست دانوں یا ووٹوں کے ذریعے سے ملک کو نہیں چلاتے. تو اس کے بغیر نہ ملک چل سکتا ہے اور نہ جماعت چل سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے صلاحیتیں ہی الگ الگ رکھی ہیں. یعنی وہی مثال ہے کہ آپ ایک گرم مزاج کے ساتھی کو پیچھے کھڑا کر دیں بیک پر، اور ٹھنڈے مزاج کے ساتھی کو فارورڈ کر دیں، تو الٹ نتیجہ آپ کو دے گا. آپ صلاحیت کے اعتبار سے ذمہ داری لگا دیتے اور اس کو تربیت کر دیتے، ہاں کہ اتنا بھی فارورڈ نہ جائے کہ ساری لائن ہی کراس کر جائے، تربیت آپ کا کام تھا، تو پھر وہ سمجھ جائے گا کہ کتنا آگے بڑھنا ہے. اور دفاع والے کو بھی معلوم ہے کہ مجھے کتنا صبر کرنا ہے اور اس کے بعد پھر اقدام کرنا ہے. تو یہ تربیت ذمہ داروں کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا آزما رہی ہے اور ہم نہیں اختیار کر رہے. اس کو دیکھیے صرف نظری بحثیں یا فکری بحثیں کہہ کر نہیں ٹالنا چاہیے. کوئی بھی ملک آپ مجھے بتا دیں جس کے ہاں یہ پالیسی نہ ہو. پلاننگ کمیشن ہوتا ہے، مطلب یہ کمپٹیشن پہ بھرتی نہیں ہوتی صرف، یہ کمپٹیشن ٹھیک ہے کھانا پوری کرنے کے لیے ہے، لیکن ایک کوٹا مخصوص ہوتا ہے مخصوص علاقوں کے لیے کہ پہلے وہ کوٹا پورا کرنا ہے. اب ہاں جمہوری چہرے کو تھوڑا سا اچھا رکھنے کے لیے دکھایا جاتا ہے کہ چلیں تو آپ بھی آ جائیں، آپ بھی آ جائیں، لیکن جو اداروں میں لوگ ہیں آپ ان سے معلوم کریں کہ علاقوں کی بالادستی ہوتی ہے ہر ملک میں، یہاں ہی نہیں کوئی بھی ملک ہو، حتیٰ کہ اسرائیل تک میں. یہودیوں کی دو کیٹاگری ہیں، اشکنازی میں اور سفارڈی میں، دونوں کے اختیارات اور حدود اپنی اپنی ہیں، ایک اوپر ہے ایک نیچے ہے. انڈیا میں آپ کے سامنے ہے برہمن، آج بھی وہی ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. تو کوئی بھی ملک اس کے بغیر نہیں چل سکتا. تو یہاں پر بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ صلاحیتوں کے اعتبار سے کام کو دے دینا اور صلاحیتوں کو تربیت کے ذریعے نکھارنا. ذمہ داری دینے میں تقویٰ پہلی ترجیح نہیں ہے کہ یہ شخص بہت متقی ہے، اب وہاں تقوی کی اتنی ضرورت نہیں ہے. ویسے تقوی کی ہر مسلمان کو ضرورت ہے انفرادی طور پر، نفس تقوی کا انکار نہیں، لیکن یہ جو صلاحیت ہے کچھ اور چاہتی ہے. تو جب ایک ساتھی تقوی میں بہت زیادہ ہے اور ایک تقوی میں کم ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ نعوذ باللہ مشتبہات میں یا حرام امور میں مبتلا ہے، بس ورا میں تھوڑا کمزور ہوگا، لیکن اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور نافرمانیوں سے بچتا ہے. لیکن ایک خاص کام کی صلاحیت اس کے اندر زیادہ ہے، اور جو تقوی میں ان سے اوپر ہیں ان کی صلاحیت وہ نہیں ہے. تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری اس کو دیتے تھے جو زیادہ اس کا اہلیت کے اعتبار سے مستحق ہوتا ہے. اس کی مثال سیاست کے باب میں، سیاست حرب کے باب میں امام محمد رحمہ اللہ نے دی ہے کہ برہ ابن عازب رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کو کمانڈر نہیں بنانا، ان کو لشکر کی ذمہ داری نہیں دینا، کیونکہ اتنے جرری تھے کہ سب کو چڑھا دیتے پوسٹوں پہ. کہا کہ ان کو ذمہ داری نہیں دینا، ایسا ذمہ دار وہ تو بہت بہادر ہے اور ممکن ہے بہادری میں نکل جائے سب کو کاٹتا ہوا، لیکن سب تو اتنے بہادر نہیں ہیں، وہ بیچارے مارے جائیں گے تو لشکر کے ہلاکت میں پڑنے کا خطرہ ہے. اس وجہ سے منع کر دیا. ورنہ وہیں لکھا ہے کہ تقوی میں کیا عالم تھا، یہ وہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہاتھ اٹھا دے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہ کرے. تو صحابہ آ کے دعائیں کرایا کرتے تھے، جب فتح نہیں ہو رہی ہوتی تھی تو صحابہ ان سے دعائیں. تو تقوی میں آپ دیکھیں مستجاب الدعوی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو چلانے کے لیے صلاحیتیں الگ الگ رکھی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کتنے متقی صحابی ہیں، ان فرمایا کہ دو بندوں کی ذمہ داری قبول نہیں کرنا ابو ذر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ قریب اور سب سے زیادہ دوست ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ انتہائی جانثار اور فدا ہیں، لیکن رازوں کی ذمہ داری حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو دے رہے ہیں. جو منافقین کی فہرست اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی کی، جبرائیل دے کر گئے، وہ کسی کو نہیں دی تھی، وہ حضرت حذیفہ کے پاس تھی. تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حضرت ابوبکر پر اعتماد نہیں تھا، نعوذ باللہ، حضرت عمر پر اعتماد نہیں تھا، بس سب کا اپنا اپنا کام ہے. تو اس چیز کا اگر ذمہ دار خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ کام آپ کو نتیجہ بہت اچھا ملے گا، صلاحیتیں خود بخود اجاگر ہوں گی، اور اس میں دوران تربیت یا جب آپ کے پاس ساتھی آ گئے تو آپ بھی یعنی غیر شعوری طور پر ان کو چیک کر سکتے ہیں کہ ساتھی میں صلاحیت کیا ہے. کھیل کے اندر یعنی فٹ بال خصوصاً ایسا کھیل ہے کہ اس میں ہر ایک کو آزادی ہوتی ہے، اس میں صلاحیتیں آپ دیکھتے رہیں، آپ ایک ایک کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کون سا ساتھی کس صلاحیت کا مالک ہے. انتظام میں اگر آپ اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ نظم میں کیسا ہے، مینجمنٹ میں کیسا ہے، اس کو کچن میں بھیج دیں اور چائے بنانے کے لیے چھوڑ دیں، آپ اس کو دیکھتے رہیں، دو کیٹیگری آپ کو ملیں گی اس میں. ایک کیٹیگری یہ ہوگی کہ اس نے چینی کا ڈبہ اتارا، چینی ڈالی اور چینی کا ڈبہ یہیں رکھ دیا نیچے، وہ بھی کھلا. دوسرا چائے کی پتی اتاری، ڈالی اور وہ بھی یہیں رکھ دی. پھر دودھ لیا، دودھ کا پیکٹ بھی یہیں ڈال دیا، چائے دی، چائے کی پیالیاں گندی رہیں، بیٹھا، اس کے بعد آرام سے اس نے جا کے کہیں شام کو برتن دھوئے. ایک کیٹیگری یہ ہے. دوسرا ساتھی آپ کو یہ ملے گا کہ اس نے چینی کا ڈبہ اتارا، ڈالا، بند کیا اور وہیں رکھ دیا. چائے کی پتی کا ڈبہ اتارا، چائے کی پتی ڈالی اور پھر واپس وہیں رکھ دیا. دودھ ڈالا، اگر ایک قطرہ بھی دودھ کا گر گیا ہے، پہنچا لے گا، اس کو صاف کر دے گا. ادھر چائے بن رہی ہے، ادھر یہ چیزوں کو دیکھ رہا ہے، صفائی کر رہا ہے. یہ دو کیٹیگریاں آپ کو ملیں گی. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر مینجمنٹ کا انتظامی کام کسی سے کرانا ہے تو دونوں میں سے کس سے کرانا ہے، صبح کے برتن شام کو دھلوانے ہیں یا وقت پہ ساری صفائی کرانی ہے. تو ظاہر ہے ایک کام کے لیے ایک ہے، لیکن جو دوسرا ہے وہ بھی بیکار نہیں ہے، وہ کسی اور کام کے لیے ہے. آپ ساتھیوں کے ساتھ رہے ہیں، خیمے میں بھی رہے ہوں گے، ہاسٹل میں بھی رہے ہوں گے. ایک ساتھی ہے، صبح اٹھتا ہے، اٹھتے ہی اٹھا اور اپنا سلیپنگ بیگ ہے، اپنے رضائی ہے، پیک کر کے اس نے وہیں رکھ دی. اور دوسرا ہے جو اگلے دن تک بھی ایسی پڑی ہوئی ہے، تو یہ بیچارہ اس کی بھی صاف کر کے بند کر کے رکھتا ہے، کمرے کی صفائی خود ہی کرتا ہے. تو دونوں کی صلاحیت الگ الگ ہے. اگر ہم نے اس کو نہیں پہچانا اور بعض چیزوں میں دوسرے ساتھی کو بہت اچھا دیکھ کر انتظامی امور اس کو دے دیے، تو بس آپ کا انتظام تو بہت اچھا چلے گا پھر. اور اسی طرح اس کو حسن انتظام میں بہت اچھا دیکھ کر کوئی ایسا کام دے دیا جو حسن انتظام سے زیادہ کچھ اور چاہتا تھا، وہاں بھی آپ کو نقصان ہو جائے گا. یہ حسن انتظام تو بہت اچھا کر رہا ہے، لیکن ہر کچھ بہت اچھا نہیں کر سکتا. اس طرح سے اگر ہم پہچاننا چاہیں تو اس سے بھی ساتھیوں کی صلاحیتیں پہچان سکتے ہیں، اس کی پسند اور ناپسند سے پہچان سکتے ہیں، اس کے کھانے پینے میں اس کو کیا چیزیں پسند ہیں اس سے بھی آپ پہچان سکتے ہیں. اس کے بعد ان صلاحیتوں کے اعتبار سے اس کی ذمہ داری لگانا، تو انشاءاللہ کام کے نتائج بہت اچھے نظر آئیں گے. ورنہ آپ دیکھیں گے بہت سی خاموخواں کی پریشانیاں، نہ وسائل کی کمی ہوتی ہے، نہ آپ اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ آپ اس کو دے بھی رہے ہوتے ہیں، پھر بھی آپ پریشانی رہتے ہیں. تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اس چیز کا خیال نہیں کیا، تو وہ آپ اپنے لیے پریشانی ہی ہوتی ہے. وہ خود بھی بیچارہ ظاہر ہے پریشان ہوگا، ایک چیز مجھے معلوم ہے میرے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، آپ مجھے جتنا بھی سمجھائیں اتنا تو میں کر لوں گا، اس کے آگے میرا ذہن چلتا ہی نہیں ہے اس شعبے میں، مجھے معلوم ہے، تو آپ کو میں نتیجہ اچھا نہیں دے پاؤں گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف طبقات پر لوگوں کو پیدا فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، کہ لوگوں کی مثال کانوں کی طرح ہے، سونے کی کانیں بھی ہیں، چاندی کی کانیں بھی ہیں، دونوں کا اپنا اپنا کام ہے، اور دونوں ہی اپنی اپنی جگہ بہت اہم. سونا یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ سونا ہی چلے، بعض جگہ سونا چاندی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. اور پھر اس میں ہمارے لیے یہ بھی ایک درس ہے کہ سونا اسی حالت میں آپ کو نہیں ملتا، سونے کو بھی تھوڑا سا نکالنا پڑتا ہے. تو ہیں تو سو نہیں ہے, صلاحیتیں چھپی ہوتی ہیں, لیکن آپ کو نکالنی ہے, پہچان کرنی ہے کہ مٹی کو دیکھ کے آپ پتہ لگائیں کہ اس میں سونا ہے, ورنہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ساتھیوں کو, آپ کو سونا نظر نہیں آئے گا. تو صلاحیتوں کو پہچاننے کا طریقہ, سونے کو پہچاننے کا طریقہ, مٹی دیکھ کر, پہاڑ دیکھ کر, چاندی کو پہچاننے کا طریقہ, یہ ذمہ داران کو ضرور آنا چاہیے. دیکھیے ہماری زندگی سیکھنے کا نام ہے, ہم میں سے کوئی بھی کامل نہیں ہے, تو سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. جو بھی چیز جہاں سے ملے, سمجھدار وہی ہے کہ اس کو سیکھ لے. تو اس بات کو بھی اگر جہاد میں اور جماعت میں شامل کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جہاد کے کام کا فائدہ ہوگا.